بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، امریکیوں کی ہر دھمکی اور خطرے کا اسی شکل میں جواب دیں گے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ کراچی میں بین الاقوامی امن بحری مشقوں کا آغاز، ایرانی بحریہ کی بھی شرکت۔ عالمی عدالت انصاف نے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ پارا چنار میں انسانی بحران میں شدت، 4 مہینے سے بھی زائد عرصے سے محاصرہ جاری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات نہ عقلی ہیں، نہ عزت مندانہ، نہ ہی ان میں کوئی حکمت ہے، اور اگر امریکہ نے ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا تو ہم بھی اس کی سلامتی پر حملہ کریں گے۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ، کمانڈروں اور جوانوں کی 46 سال پہلے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تاریخی بیعت کی مناسبت سے ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں، جوانوں اور ایئر ڈیفنس کے افسران نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ حسینی امام خمینی تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امریکہ سے مذاکرات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ماضی کا تجربہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم نے گزشتہ عشرے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ تقریباً 2 سال تک مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس شخص نے جو ابھی اقتدار میں ہے، اس نے معاہدے کا متن پھاڑ دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے پھاڑ دیں گے اور واقعی ایسا ہی کیا۔ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اقوام متحدہ کے حوالے سے جو کچھ طے پایا تھا اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ معاہدہ اس لیے تھا کہ امریکی پابندیاں ہٹائی جائیں، لیکن وہ پابندیاں ہٹائی نہیں گئیں۔ یہ تجربہ ہے۔ ایران نے نیک نیتی سے بات چیت کی، لچک کا مظاہرہ کیا، رعایتیں بھی دیں، لیکن جو مقصد ہم چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ اس معاہدے کو بھی فریق مقابل نے توڑ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس صورت میں ایسی حکومت سے مذاکرات کرنا نہ تو عقل مندی ہے اور نہ ہی ہوشیاری اور نہ ہی شرافت کی بات ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام بیٹھ کر دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، البتہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ امریکی حکام ہمارے بارے میں بھی نظر دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں دھمکی دیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکی دیں گے، اگر انہوں نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا تو ہم بھی اپنی دھمکی پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکیوں نے اگر ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا تو ہم بھی ان کی سلامتی پر حملہ کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکہ اور اسرائیل پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں بے پناہ قتل و غارت گری کرنے والے نہایت بے شرمی سے الٹا ہم پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تہران میں اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر غیر ملکی سفیروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اس اہم موقع پر آپ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بے پناہ قتل و غارت گری کرنے والی بیرونی دہشت گرد حکومتیں نہایت بے شرمی سے الٹا ہم پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا رہی ہیں۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے پہلے دن سے ہی دشمن نے سازشیں کی اور ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں صہیونی حکام کے بے بنیاد دعووں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے خطے میں اپنے تمام ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حامیوں نے فلسطینیوں کے قتل عام کو صہیونی حکومت کی طرف اپنا دفاع قرار دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے کس نے نکالا اور لوگوں کو ان کے گھروں اور علاقوں سے جبری بے دخل کرنا کب سے انسانی حقوق میں شامل ہو گیا ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اگر ہم غزہ اور فلسطین کا دفاع کرتے ہیں تو درحقیقت ان مظلوموں کا دفاع کرتے ہیں جن سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے۔ دنیا میں جاہریت اور جبر کے خاتمے کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے ایران کے خام تیل کی فروخت میں شامل ملکی اور غیر ملکی شخصیات پر امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے نفاذ کو پوری طرح بلا جواز اور بین الاقوامی قوانین و ضوابط کے خلاف قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے اقتصادی شرکا کے ساتھ قانونی تجارت پر پابندی لگا کر ملت ایران پر دباؤ ڈالنے کا نئی امریکی حکومت کا فیصلہ ایک ناجائز غیر قانونی اقدام اور خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اسرائیل کی حمایت میں عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرنے کا فرمان جاری کرنے کے بعد عالمی عدالت انصاف نے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر اعلان کرتا ہوں کہ منشور روم کی بنیاد پر قائم ہونے والی بین الاقوامی فوجداری عدالت نے امریکہ اور ہمارے قریبی اتحادی اسرائیل کے خلاف غیر قانونی اقدام کیا ہے۔ ٹرمپ کے بیان میں غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کیے بغیر اور اسرائیل کی اندھی حمایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے بغیر کسی قانونی بنیاد کے امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں من جملہ اسرائیل کے خلاف ابتدائی تحقیقات شروع کی جس کی وہ مجاز نہیں ہے۔ اس درمیان عالمی فوجداری عدالت نے ٹرمپ کے فرمان کی مذمت کرتے ہوئے دنیا کے 125 رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ انصاف اور انسانی حقوق کے لیے متحد ہو جائیں۔ عالمی فوجداری عدالت نے انصاف کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عملے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ کراچی کے ساحلوں سے پاکستانی بحریہ کے زیر اہتمام امن 2025 کے زیر عنوان منعقد ہونے والی نویں کثیر القومی بحری مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ امن 2025 بین الاقوامی بحری مشقوں کا افتتاح پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ریئل ایڈمرل عبد المنیب کی موجودگی میں ہوا۔ ان فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کا ایک اعلی سطحی وفد بھی اس موقع پر ہونے والی بات چیت میں شرکت کرے گا، اور ایرانی بحری جہاز بھی پہلی بار ان بحری مشقوں میں شرکت کر رہا ہے۔ امن 2025 بحری مشقیں ہر 2 سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہیں۔ ان بحری مشقوں کا سلسلہ 2007 سے ہوا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ریئل ایڈمرل عبد المنیب نے کہا کہ رواں سال امن مشق میں پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امن کے لیے 1-7 کے زیر عنوان کراچی میں جاری یہ بحری مشقیں 11 فروری تک جاری رہیں گی، اور اس میں 60 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ ایران سے روانہ ہونے والا اعلی سطحی فوجی وفد پاکستانی فوجی حکام سے بھی ملاقات کرے گا۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ 4 مہینے سے زائد عرصے سے جاری ہے اور حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پارا چنار سے مقامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگرچہ پارا چنار کے عمائدین کو اسلام آباد بلایا اور ان سے مذاکرات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک حکومت اور انتظامیہ کسی حل پر نہیں پہنچ سکی ہے، جس کی وجہ سے پارا چنار میں ہر طرح کی مشکلات جنم لے رہی ہیں۔ غذائی اشیاء اور ادویات کی قلت کی وجہ سے جہاں عام شہریوں اور بیماروں کو اپنی زندگی بچانے میں دشواری پیش آ رہی ہیں، وہیں اسکول اور کالج بھی 4 مہینے سے بند پڑے ہیں۔ پارا چنار کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ محاصرے اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جو طلبا دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ بھی پارا چنار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس درمیان انتظامیہ نے کہا ہے کہ مرکزی شاہراہ کھولنے کے لیے 4,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اتوار یا پیر تک سبھی فریقوں کی جانب سے تجاویز مرتب کر کے دوبارہ جرگہ طلب کیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شمالی ضلع پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میلے میں پھر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مہا کمبھ میلے کے دوران جمعے کو آتش زدگی کا یہ واقعہ سیکٹر 18 کے قریب پیش آیا، جہاں اولڈ جی ٹی روڈ پر قائم ایک کیمپ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ذرائع کے مطابق اس حادثے میں 22 ٹینٹ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئے۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ایس پی سٹی نے تصدیق کی ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اردن کے شہریوں نے جمعے کو ملک گیر مظاہرہ کر کے غزہ کے عوام کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے سازشی منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا۔ غزہ کے سلسلے میں ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف اردن میں ہونے والے یہ مظاہرے پورے ملک میں کیے گئے۔ مظاہرین اعلان کر رہے تھے کہ نہ ہی یہودی بستیاں منظور ہیں اور نہ ہی جبری منتقلی۔ اردن کے شہریوں نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ٹرمپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے جبری طور پر باہر نکالیں اور اردن یا کسی دوسرے ملک میں منتقل کریں۔ مظاہرے کے دوران ٹرمپ اور نتن یاہو کے خلاف بھی شدید نعرے لگائے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں غزہ کو پوری طرح خالی کرا کے اسے امریکہ کے کنٹرول میں لینے اور غزہ کے باشندوں کو اردن سمیت دیگر پڑوسی ممالک میں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے۔ روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھے تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرر یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے
ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العلی العظیم.
اور مریم بنت عمران کی مثال جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی.
سامعین یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی. ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں. حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے. سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں. ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں.
سامعین ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
فاطمہ پڑھنا چاہیے
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 بہمن, 9 شعبان اور 8 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے سپاہیوں اور افسروں کی طرف سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے وفاداری اور انقلاب اسلامی سے یکجہتی کے اعلان کے بعد شاہی گارڈس نے فضائیہ کی ایک چھاونی پر حملہ کر دیا. اس خبر کے پھیلتے ہی پورے تہران سے مسلمان عوام اس فوجی اڈے میں تعینات انقلابی فوجیوں کی مدد کو پہنچے اور جان نثاری کے جذبے سے سرشار ہو کر شاہ کی پٹھو فوج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ بہمن سن 1364 ہجری شمسی کو دفاع مقدس کے دوران ایران کے بہادر مجاہدین نے عراق کے خلاف والفجر 8 آپریشن کا آغاز کیا۔ والفجر 8 آپریشن کے پہلے ہی دن ہزاروں ایرانی مجاہدین نے دریائے اروند کو پار کر کے عراق کے جنوب میں واقع اہم ترین بندرگاہ فاو پر قبضہ کر لیا۔ یہ فوجی کارروائی پیچیدہ اور سخت ہونے کے علاوہ غیر متوقع بھی تھی، چنانچہ اس کی انجام دہی میں ایران کی کامیابی پر عالمی عسکری ماہرین اور مبصرین انگشت بدندہ ہو کر رہ گئے۔ والفجر 8 فوجی کارروائی عراق کے عامر صدام کی حکومت پر دباؤ ڈال کر ایران کے مقبوضہ علاقوں کو خالی اور جنگی تاوان ادا کرنے کی غرض سے کی گئی تھی۔ اس کارروائی سے باسی افواج پر ایرانی فوج کی برتری ثابت ہو گئی، کیونکہ فاو پر قبضے سے باسی افواج بے بس ہو کر رہ گئی تھیں۔ فاو پر قبضے کی اس کارروائی کے دوران 50,000 عراقی ہلاک یا زخمی ہوئے، نیز دشمن کے 600 ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں تباہ ہوئیں اور 45 طیارے مار گرائے گئے۔ نو شعبان سن 481 ہجری قمری کو مصر کے مشہور عالم و فقیہ ابن براج طرابلسی نے وفات پائی۔ وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک مدت تک موجودہ لبنان کے شمال میں واقع شہر طرابلس میں قاضی کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے وہ طرابلسی مشہور ہوئے۔ انہوں نے سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ ابن براج ایسے مشہور مسلمان دانشور ہیں جن کے نظریات اور خیالات کو عظیم فقہا نے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ انہوں نے فقہ اور علم کلام کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی معروف کتاب الجوامع الفقیہ ہے، جو 800 سے زیادہ سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب علم فقہ کے معتبر ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ نو شعبان سن 577 ہجری قمری کو بغداد کے ممتاز فقیہ اور ماہر لسانیات ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے وفات پائی۔ وہ ابن امباری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مکمل کی اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اعلیٰ مدارج تک رسائی کے لیے انہوں نے اسی مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے بہت سے مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں الاسرار العربیہ کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آٹھ فروری سن 1742 عیسوی کو سویڈن کے ماہر علم کیمیا کارل ویلہیم شیل پیدا ہوئے۔ غربت کے باوجود علم کیمیا سے بہت زیادہ دلچسپی کے باعث انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور 5 سال تک مسلسل مطالعے اور تحقیقات کے بعد 1772 میں کلورین گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویلہیم شیل کا 1786 میں انتقال ہو گیا۔ آٹھ فروری سن 1759 عیسوی کو اٹلی کے مشہور شاعر لوئیجی لامبرتی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی کتابوں کی دکان تھی۔ لامبرتی مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد ادب کی جانب مائل ہوئے اور پھر انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فرانس میں گزارا۔ انقلاب فرانس کے زمانے میں وہ پیرس میں تھے۔ 1812 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا دیوان سن 1822 میں شائع ہوا۔ 8 فروری سن 1903 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک بڑے سیاسی رہنما اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم ٹنکو عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ وہ ملایا کی ایک چھوٹی سی ریاست قدھا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اس ریاست کے سلطان تھے۔ انہوں نے بینکاک اور پنانگ کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ یونائٹڈ ملایا نیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس تنظیم کی کوششوں سے 30 اگست 1957 کو ملایا آزاد ہو گیا اور تنکو عبد الرحمن اس نئی مملکت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 16 ستمبر 1963 کو ان کی کوششوں سے ملیشیا کا قیام عمل میں آیا۔ اپریل 1964 میں ملک کے پہلے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے بھاری اکثریت حاصل کی اور عبد الرحمن ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 30 اگست 1970 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر وہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے اور دسمبر 1973 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ 6 دسمبر سن 1990 کو ان کا انتقال ہو گیا۔8 فروری سن 1963 عیسوی کو عراق میں کرنل عبدالسلام عارف نے بعض پارٹی کے افسروں کے ساتھ مل کر ایک خونریز فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت عراق کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کرنل عبدالسلام عارف نے عراقی فضائیہ کی مدد سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالکریم قاسم کی قیام گاہ پر بمباری کی اور انہیں گرفتار کر کے خود عراق کے صدر بن بیٹھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود عبدالکریم قاسم نے بھی 1958 میں عراق کے آخری بادشاہ شاہ فیصل کے خلاف فوجی بغاوت اور شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کرنل عبدالسلام عارف 1966 میں ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف نے اقتدار سنبھال لیا، تاہم وہ بھی اپنے بھائی کے انجام سے دوچار ہوئے اور جلد ہی اقتدار پر صدام حسین کا قبضہ ہو گیا، جو سن 2003 میں امریکی فوج کے حملے تک جاری رہا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد فيه حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي. Thank you.